حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات. جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مجالس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، مختلف مومنین کرام کے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا تعلق مجالس ہی کے موضوع سے ہوتا ہے، اور کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو مجلس کے موضوع سے غیر متعلق لیکن بہرحال پوچھ لیے جاتے ہیں. ایام عزا کا یہ آخری عشرہ ہونے کی بنا پر، بلکہ اب تو ایام عزا بھی ختم ہو گئے، میرے لیے اس دفعہ یہ ممکن نہ ہو سکا جو ویسے دنیا میں باقی ہر جگہ ایک طریقہ کار بن گیا کہ مجالس سے ہٹ کر کسی ایک رات کو پورا ایک سیشن سوال و جواب کا الگ سے منعقد کیا جائے. الحمدللہ اب دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں ایام عزا کی مجالس ہوتی یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے، لیکن جہاں یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو اب جو آخری تین مجالس ہیں آج، کل اور پرسوں، دو دو تین تین ایسے مسئلے جو ہو سکتا ہے کہ بعض مومنین کے خیال میں بہت اہم نہ ہو، لیکن بہرحال ایک اچھی تبدیلی ہے، اور آگے چل کر یہ سلسلہ اگر واقعاً قائم رہا تو بہت اہم اہم اور اچھے مسئلے بھی آ سکتے ہیں. ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ مچھلی کیا غیر مسلم کے ہاتھ سے مل رہی ہو تو اس کا کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ مچھلی کے بارے میں عام جانوروں کے مقابلے میں کافی ایک لینینسی یا نرمی یا آسانی یا سہولت ہے. عام جانور جس کا گوشت آدمی استعمال کرتا تو شرط یہ ہے کہ اس کا ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. کسی بھی حالت اور کیفیت میں غیر مسلم کا ذبیحہ جائز نہیں. یہاں تک کہ پہلے سے مقصد یہ ہے کہ 20-25 سال پہلے جب ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یورپ اور امریکہ جاتے تھے تو وہاں پر انہیں غلط مسئلہ بتایا جاتا تھا، اور یہ غلط مسئلہ اس لیے بہت زیادہ پھیل گیا تھا کہ سوائے ہمارے فرقے کے باقی تمام مسلمانوں کے یہاں اجازت تھی. اور وہ غلط مسئلہ یہ تھا کہ کشر میٹ حلال ہے, یعنی یہودی چونکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا لازم سمجھتے ہیں, تو یہ مسئلہ باقی عام مسلمان آج بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز, اس لیے کہ ایک تو وہ اہل کتاب ہیں, یہ ان کی دلیل, اور دوسرے یہ کہ اللہ کا نام لیتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ وہ مشین سے ذبح نہیں کرتے, وہ قائل ہیں اس بات کے کہ انسانی ہاتھ لگنا چاہیے. اہل کتاب تو عیسائی اور کرسچن بھی, مگر نہ تو وہ اللہ کا نام لیتے ذبح کے وقت, اور نہ ہی وہ ہاتھ سے ذبیحے کو ضروری سمجھتے. تو یہ تین دلیل کہ اہل کتاب ہیں پلس اللہ کا نام لیتے ہیں پلس اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے, عام مسلمان مکاتب فکر کے خیال میں چنانچہ یہ ذبیحہ حلال ہے جسے کشر میٹ کہا جاتا ہے. اور آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, حلال گوشت کے لیے 200 میل جانا پڑتا تھا, اس وقت یہ مسئلہ ہمارے شیعہ نوجوانوں کو بھی خاصی غلط فہمی میں مبتلا کر گئے. غلط فہمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ نوجوان ہے کہ جسے حرام ہی کھانا, وہ بھی پابند شریعت جو یہ چاہتا ہے کہ حرام میرے پیٹ میں نہ جائے, مگر یہ مسئلہ اسے بتایا گیا, سارے مسلمانوں کو اس نے اس پہ عمل کر کے دیکھا, تو اتنا زیادہ یہ مسئلہ پھیل گیا تھا کہ جب آج سے 20 سال پہلے علماء کرام ایام عزا کی مجالس کے لیے وہاں جانا شروع ہو تو اس مسئلے پر نوجوانوں کو کنوینس کرنے میں کئی سال لگ گئے, اس لیے کہ ایک دلیل ہمارے یہاں بہت زیادہ چلتی ہے واجبات کے بارے میں بھی اور حرام کے بارے میں بھی, کہ جی آج تک تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, یہ ایک ایسی دلیل کہ جسے استعمال کر کے انسان صحیح اور اصلی مسائل کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتا, کہ جی آج تک تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہودی کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال, یہ آج کل آپ کہاں سے آ گئے. تو خیر یہ تو ایک غلط فہمی تھی, کیونکہ ہماری شریعت میں جانور کا ذبیحہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے, نہ نان مسلم چلے گا, نہ اہل کتاب چلے گا, نہ اللہ کا نام کافی ہے, نہ انسانی ہاتھ کافی ہے, ساری چیزیں باقی, پہلی شرط یہ ہے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے. مگر مچھلی کے حوالے سے اتنی سختی نہیں, مچھلی کھانا حلال ہے دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک اس کے بدن پہ چھلکے ہونا چاہیے, اور نمبر دو جب اسے پانی سے نکالا جائے تو وہ زندہ ہو اور پانی سے باہر آ کر مرے. اب پانی سے نکالنے والا مومن ہو, مسلمان ہو, اہل کتاب ہو, کافر, کوئی اس کے اندر شرط نہیں. جانور ذبح کرنے اور اس کی گردن کاٹنے کے لیے اتنی اہم شرط ہے کہ اہل کتاب بھی نہیں چلے گا, اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں چلے گا, مسلمان ہونا ضروری. مچھلی کے بارے میں بس اتنا کافی کہ زندہ اسے پانی سے نکالا گیا ہو اور باہر آ کے وہ مر جائے, نہ اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس مچھلی کو پکڑنے والے کا مسلمان ہونا ضروری. اب اگر بازار کے اندر مچھلیاں مل رہی ہیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اسے زندہ پانی سے نکالا گیا, یہ بڑا مشکل مسئلہ. اگر آپ کو یہ یقین تو مسلمان کی دکان ہو کہ نان مسلم کی, وہ مچھلی حلال. لیکن اب پتہ نہیں کہ یہ مسائل کی اتنی تفصیلات مجمع سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے، اس لیے کہ میرا انداز بیان کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا. اب سنیے، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جو مچھلی دکان پہ مل رہی یہ بہرحال پانی سے زندہ نکالی گئی تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اگر چھلکے، مسلمان نان مسلم کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کو یہ شک ہے، میں بلا وجہ کوئی مسئلہ بنانا بھی نہیں چاہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا ہے چاہتا ہوں کہ لائن میں حرام استعمال ہو، اگر آپ کو شک ہے، شک کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، پتا نہیں یہ زندہ پکڑی گئی ہے کہ پتا نہیں مردہ. سمندر میں مرے ہوئی مچھلیاں بھی ہوتی. اچھا، یورپ اور امریکہ میں قانون ہے کہ کسی بھی مری ہوئی مچھلی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ ان کا ایک اور جو ان کے ذہن پہ خبط سوار ہے پولوشن کا، اس کی وجہ سے. لیکن اگر اپنے ملکوں میں آپ کہیں کہ ہمیں کیا پتا، مچھلی بازار میں مل رہی، کیا پتا کہ یہ زندہ پانی سے نکالی گئی یا مری ہوئی تھی اور اس کو لا کے بیچ دیا گیا. اگر آپ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم اور یہ آپ کسی کو بتانے کے لیے یا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، آپ کا اور اللہ کا مسئلہ. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ مچھلی بہرحال زندہ ہی پکڑی جاتی تو آپ کے لیے جائز ہے، اس میں مسلمان نان مسلم میں کوئی فرق نہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہمیں کیا معلوم، جب یہ لفظ آپ کی زبان پہ آ جائے یہاں سے مسلمان اور نان مسلم کا فرق شروع ہو جاتا. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، پتا نہیں زندہ ہے پتا نہیں مردہ نکالی گئی، اور دکاندار گواہی دے تو مسلمان کی گواہی قبول ہے، غیر مسلم کی گواہی قبول نہیں. یقین اگر آپ کو آ جائے وہ الگ مسئلہ، اس میں مسلمان اور نان مسلم میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں کیا پتا کہ یہ مچھلیاں کس طرح پکڑی گئی، تو مسلمان اگر کہے کہ یہ زندہ پکڑی گئی تھی اس کی گواہی قابل قبول، لیکن غیر مسلم اگر کہے تو گواہی قابل قبول نہیں ہے. یعنی اس صورت میں ایسی مچھلی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن یہ کب ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہمیں کوئی یقین حاصل نہیں ہو رہا. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے اور اللہ کو بیچ میں رکھتے ہوئے یہ کہہ دے کہ مجھے یقین ہے کہ مچھلیاں تو زندہ ہی پکڑی جاتی، تو اس کے لیے پھر مسلمان اور نان مسلم میں کوئی فرق نہیں. سوال نمبر دو، کیا جھینگا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب، جھینگے کے حوالے سے بہت ہی مختصر جواب تو یہ کہ جی ہاں بالکل جائز ہے. بلکہ بعض لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جھینگا جائز تو ہے لیکن مکروہ، یہ بھی غلط. ایک چھوٹا سا فارمولا یاد کر لیجئے کہ سمندر کے جانوروں میں مکروہ کوئی چیز نہیں، یا حلال ہے یا حرام. خشکی کے جانوروں میں مسئلہ تھا کہ کچھ جانور حلال ہے جیسے اونٹ ہو، بکری ہو، مرغی، کچھ جانور حرام ہے جیسے کتا اور سوار اور شیر اور چیتا، اور کچھ جانور مکروہ ہیں جیسے گھوڑا اور گدھا اور خچر. لیکن سمندر کے جانوروں میں صرف دو چیزیں، یا حلال یا حرام. جھینگا بالکل حلال جانوروں میں آتا ہے اور اس کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر حضرات کہیں گے کہ سمندر کے جانوروں میں جتنا فائدہ مچھلی کے گوشت کا کولیسٹرول نہ ہونے کے برابر، اتنا ہی نقصان جھینگے کا ہے، فل آف کولیسٹرول. وہ الگ مسئلہ، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جھینگا بالکل جائز. البتہ آپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ایک مسئلہ ہے اس لیے ایک اشارہ کر دوں کہ کچھ جھینگے ایسے جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ جھینگے ہیں کہ نہیں. دیکھیے، झींगे से मिलता जुलता एक जानवर है केकड़ा, क्रैब। अंग्रेजी में उसे कहते हैं क्रैब, CRAB क्रैब। क्रैब यानी केकड़ा हमारे यहाँ हराम, हमारे यहाँ, इसलिए कि मुमकिन है कि दूसरे मुसलमानों के यहाँ ये भी हलाल। क्योंकि मैंने केकड़े का सूप बहुत ज्यादा बिकते देखा, और ये मशहूर है कि इस दमा या दमे की बीमारी में केकड़े का गोश्त फायदा पहुंचाता, इसलिए मैं ये वजाहत कर रहा हूँ। झींगा हलाल है, केकड़ा हराम। मगर अंग्रेजी में एक तीसरा लफ्ज भी आता, उसके बारे में इख्तलाफ। देखिए, झींगा यानी प्राण और श्रिम्प हलाल, क्रैब हराम, लेकिन लॉबस्टर एक ऐसा जानवर जो आधा केकड़े से मिलता है आधा झींगे से मिलता, इसके बारे में इख्तलाफ है कि इसका क्या मसाला। तो जब तक कि इसका मसाला वाज़े न हो, अब उर्दू में सबके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता, जब तक इसका मसाला वाज़े न हो, उस वक्त तक बस इतना जुमला काफी है कि क्रैब यानी केकड़े को हराम समझे, झींगा जिसे प्राण या श्रिम्प कहा जाए उसे हलाल समझे, लॉबस्टर जिसे कहा जाता है वो बड़े झींगे उससे अगर एहतियात करें तो मुनासिब। ये बात और लंबी हो सकती, लेकिन एक तो इतना वक्त भी नहीं है, और दूसरा मसाइल एक हद से ज्यादा बयान किए जाएं तो दिमाग में इतना मिक्सअप होके खिचड़ी बन जाती कि आदमी सब भूल जाता। आइए पूछे जाने वाले मसाइल का आखिरी मसला, इंश्योरेंस हलाल है कि हराम। अच्छा, आज इत्तेफाक से दो तीन मसले आपने ऐसे सुने कि जहां हमारी यानी शिया फिका उलमा के नजदीक ये चीजें हराम है और दूसरे मुसलमानों के यहाँ चीजें हलाल। यहूदी का ज़बीहा, केकड़े का मसाला, अब जो पूछा गया मसाला ये बिल्कुल उल्टा। इंश्योरेंस के हवाले से जितने भी हमारे मराजे गुजरे हैं, खास तौर पर आखिरी क्वार्टर सेंचुरी, आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, आयतुल्लाह खोई, इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह गुलपायगानी, आयतुल्लाह सीस्तानी, आयतुल्लाह खामेनी, हमारे फुकहा के नजदीक इंश्योरेंस बिल्कुल हलाल और जायज, कराहत का पहलू भी नहीं आता, और अपनी तमाम किस्मों के साथ। कभी ऐसा होता कि आम इंश्योरेंस को आदमी बर्दाश्त कर लेता, यानी हलाल समझता है कि चले मकान का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, मगर लाइफ इंश्योरेंस या जिंदगी का बीमा, इसके बारे में दो ख्याल आते। पहला ख्याल तो ये आता कि जिंदगी के बारे में अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, ये लाइफ इंश्योरेंस का क्या मकसद। ये जो मेयार लोग बताते हैं ना, ये बहुत बुलंद मेयार, अल्लाह पर इतना भरोसा हमारे और आपकी जिम्मेदारी नहीं। ये याद रखिएगा, ये जुमले की तफसील में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं अपने आप से बहुत डरता हूँ कि इधर उधर अगर मैं भटक गया ना तो वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन बात चीजें ऐसी कि इमाम मासूम ही की जबान पर सजती, वही चीज अगर हम कह लेना तो एक मजाक बन जाए। मौला का दावा सलूनी हो या मौला का ये जुमला कि जन्नत के लालच में इबादत ताजिर करते हैं, जहन्नम के डर से इबादत गुलाम करते हैं, मैंने तुझे इबादत के लायक पाया इसलिए इबादत कर रहा हूं, ये जुमला हमारे और आपके बस का नहीं। कहने को हम कह दे वो दूसरी बात, लेकिन ये मेयार इमामत का। तो बात चीजें ऐसी हैं कि हमारी कमजोरियों को देखते हुए इस्लाम ने उसकी बिल्कुल इजाजत दी, हत्ता ये कि मौला ने तो डांट दिया था उस आदमी को जिसने मौला की कॉपी करते हुए सूखी रोटी और फटे हुए कपड़े पहनना शुरू किए। नहजुल बलागा का खुतबा है और शहीद मुर्तजा मुतहरी की किताब दास्तान रास्तान में इसे बच्चों के लिए आसान करके लिखा गया। खैर, तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में लोग एक एतराज करते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अल्लाह पे भरोसा नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत। इसलिए एक तो ये बात, दूसरा انشورنس کے سسٹم کو جوا یا سٹے کی ایک شکل قرار دیا جاتا ہے. بہرحال نہ تو اس وقت مجتہدین کی دلیلیں دہرانے کا وقت ہے اور نہ ہی اس مجمع کے لیے ضرورت. ہمارے لیے ہمارے مرجے کا فتویٰ کافی ہے, کیونکہ عام مسلمان انشورنس کو یہی کہہ کے حرام سمجھتے کہ اس میں جوئے بازی یا سٹے کا پہلو آ رہا. ایسا قطعاً نہیں. انشورنس کی ساری قسمیں حلال ہیں, جائز ہیں, حتیٰ یہ کہ ذرا سی کراہیت بھی نہیں. اور جب کبھی آدمی کو انشورنس کا پیسہ ملے یا پالیسی میچیور ہونے کے بعد یا مر جانے کے نتیجے تو اس کا خمس بھی فوراً واجب نہیں, بلکہ ملنے کے ٹھیک ایک سال کے بعد. جتنا پیسہ بچا ہوگا خمس واجب ہے, ایک سال میں جو خرچ ہو جائے گا تو اس کا خمس بھی نہیں. یہ پانچ سات دس بلکہ شاید پندرہ منٹ کے مسائل ہو گئے. اب اس کے بعد میرے پاس نماز سے متعلقہ ایک بہت اہم مسئلہ, مگر آج نہیں, اس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا. آج گزشتہ موضوع سے تقریر کا ربط ملانے سے پہلے ایک التماس ہے کہ درود بھیجے لیکن ذرا بآواز بلند. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا, چاہے وہ دعائیں کر کر کے تھک جائے, چاہے وہ وظیفے اور اعمال پڑھ پڑھ کے تھک جائے, چاہے ان کے گلے سوکھ جائیں, چاہے ان کی زبانیں گھس جائیں, جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہ ہو. یہ وہ فرمان پروردگار تھا جو ان دو تین مجالس کے لیے ہمارا سرنامہ کلام قرار پایا. اور ایک بار پھر تاریخ معصومین سے ایک واقعے کو یاد دلاتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. موضوع کیا چل رہا کہ آخر امام پردہ غیبت میں کیوں ہے؟ اس کا ایک آسان سا جواب تو ہر ایک کے پاس یہ ہوتا کہ اللہ کی مصلحت, جب اللہ چاہے گا تب ظاہر ہو. مگر یہ جواب اگر 50% صحیح تو 50% غلط بھی. اس حوالے سے بہت ساری باتیں میں کہہ چکا ہوں, اسے دوبارہ دہرا کر آج کی مجلس کے وقت کو اور زیادہ محدود نہیں کرنا. مگر آخر میں پھر ایک بات یاد دلا دی جائے کہ یہ تو واقعہ ہو رہا ہے غیبت کے حوالے سے, اور میں نے اس حوالے سے تین چار دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی. ابھی میرے پاس ایک اور حدیث بھی, لیکن چونکہ وہ میں 2 سال پہلے پڑھ چکا ہوں اس لیے فی الحال اسے نہیں پڑھ رہا ہوں. مگر ایسا ہی ایک سوال اس امام سے بھی پوچھا گیا جو غائب نہیں تھا ظاہر تھا. واقعہ بہت مشہور, لیکن ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی کہ جو چیز بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہم اس کے میسج پر یا اس کے نتیجے پر غور نہیں کرتے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اجل اللہ تعالی ظہورک, ہمارے یہاں اتنی مشہور دعا, یہ اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ یہ دعا خود اس بات کی دلیل کہ امام کو وقت سے پہلے بلایا جا سکتا. اسی طرح ایک اور واقعہ مشہور ہے, اس لیے میں جلدی جلدی اسے پڑھ کر اس کے آخری جملے تک آپ کو لے جاؤں اور پھر اس سے ہماری آج کی تقریر آگے بڑھے. راوی, اور کون ہے راوی؟ بغداد کے بعد صاحبان ایمان ایک قسم کا ڈیلیگیشن بنا کر امام کی خدمت میں آ رہے ہیں. یہ وہ زمانہ کہ بنو امیہ کو حال ہی میں شکست ہوئی ہے, بنو عباس تخت حکومت پر آ گئے ہیں, اور بنو عباس نے حکومت پر قبضہ کرتے بغداد کے نام سے ایک نیا شہر بنایا. بغداد ایک بالکل نیا شہر تھا. جب بغداد بن گیا تو اب بغداد کے مومنین امام سے ملنے آئے. واقعہ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کی خدمت میں آئے, سوال لو اور جواب شروع ہو گئے, اور پھر اسی دوران امام نے یہ کہا کہ بغداد جو نیا نیا بنا اس میں ہمارے ماننے والوں کی کیا حالت ہے؟ اگرچہ بغداد بنا بڑے عجیب حالت میں تھا، بغداد کی دیواریں سادات کرام کے خون سے بنائی گئی، یہ بھی ایک ایسا ٹاپک کہ ذرا میں اس طرف چلا گیا میرا اصل موضوع رہ جائے، مگر رفتہ رفتہ مومنین کرام کے قبیلے یہاں آباد ہونے لگے اور بہت طاقتور ہو گئے تھے مومنین بغداد شہر میں. اسی وجہ سے بعد کے عباسی حکمرانوں نے اپنا کیپٹل بغداد سے سامرا شفٹ کیا تھا. خیر، امام بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا مولا ایک سوال ہمیں پریشان کر رہا کہ آج کل اسلامی دنیا سب سے زیادہ آپ کا نام چلتا، آپ سے مطلب اہل بیت، کربلا کے واقعے کے رزلٹ اور نتائج سامنے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ مسلمان جاگ رہا، لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے جسے انگریزی میں گلٹی کانشنس کہتے ہیں کہ اتنا عجیب اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور ہم نے آل محمد کی کوئی مدد نہ کی. اب میرے مولا سجاد کی ساری زندگی کی تبلیغ کا نتیجہ سامنے آ رہا، اب میری شہزادی زینب کبریٰ کی ساری زندگی کے ماتم کا نتیجہ سامنے آ رہا. چنانچہ عالم اسلام میں حالت یہ ہو گئی کہ چونکہ ہر آدمی کو احساس جرم ہے، گلٹی کانشیس، تو جو بھی امام کا نام استعمال کرتا لوگ دوڑ کے اس کے پاس چلے جاتے کہ شاید اس طرح سے ہمارا گناہ معاف ہو جائے. مومنین بغداد کہہ رہے ہیں کہ مولا آج کل آپ کا نام اتنا چل رہا کہ جو آل محمد کے فیور کی بات کرے اسے حکومت مل جاتی. اس میں کچھ لوگ اچھے بھی، سنسیئر، مخلص، مختار، حکومت ملی آل محمد کے نام پر، سلیمان ابن سورت، زید شہید، یہ تحریکیں چل رہی ہیں جو بالکل مخلص لوگ تھے، اور دوسری جانب کچھ دھوکے باز، فراڈیے، چیٹر، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل امام کا نام چلتا، جیسے خود بنو عباس کے حکمران نعرہ یہ لگایا تھا اور رضا لے آل محمد، ہم خوشنودی آل محمد کے لیے بنو امیہ کے خلاف ایک موومنٹ چلا رہے ہیں. مگر بعد بنو امیہ جیسے مظالم ان لوگوں نے کی، اب یہ لوگ کہتے مولا آپ کا نام چل رہا، آل محمد کے نام پر لوگ آ جاتے ہیں، تو جب دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مولا آپ خود میدان میں کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ خود آ جائیں گے تو سارا اسلام آپ کا ساتھ دے گا. امام نے فرمایا اگر ہمیں 40 ایسے پکے مومن مل جائیں جو مکمل طریقے سے ہماری اطاعت کرے تو ہم آج میدان میں آ سکتے ہیں. خالی 40 آپ کے ذہن میں تو زمانے کے امام کے حوالے سے ہے 313، ہم اور آپ کو اپنے امام کے حوالے سے یہ سنتے ہیں کہ جب امام کو 313 مل جائیں گے تو امام میدان میں آئیں گے. چوتھا تو کہہ رہا ہے فقط 40. امام نے جو 40 کہا تو اب لوگ حیرت زدہ رہ گئے، مولا 40 یہ بھی کوئی عدد ہے؟ پتا نہیں کتنے 40 آپ کو مل جائیں. امام نے کہا نہیں، یہ بتاؤ کہ 40 کون سے، کہاں یہ 40؟ کہا مولا ایک تو ہم ہی لوگ، ہمارا سارا قبیلہ بغداد کا شہر بھرا پڑا. امام نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان 40 میں شامل ہو جو مکمل ہماری اطاعت کرے؟ دیکھیے مومن ہونا الگ بات، لیکن مکمل اطاعت، جیسے مشین آپ کے اشارے پہ چلتی. کہا کہ ہاں مولا ہم. امام نے کہا اچھا تو جا کے وہاں بیٹھ جاؤ. واقعہ مشہور ہے، آپ کو معلوم تندور، پہلے زمانے میں ہر گھر میں تندور ہوتا تھا ایران اور عراق میں، تو آج بھی آپ کو پتا ہے کہ اکثریت یہ والی روٹی نہیں چلتی جو آپ کے یہاں چپاتی کے نام سے مشہور، چنا کے تندور گھر میں ہوتے، اور ابھی ابھی غلام نے اس میں آگ جلائی، بھڑکتی بھی آگے. امام نے کہا جا کے بیٹھ جاؤ. جیسے ہی یہ سنا گھبرا گیا. کہا مولا مگر ہماری غلطی کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں بیٹھنے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ اور اتنی دیر میں ہارون، مکے کے رہنے والے ہیں تو مکی کہلاتے ہیں، امام کے شاگرد اور صحابی، ہارون مکی کمرے میں داخل ہوئے، مولا کو سلام کیا. جب بھی یہ روایت میں نے پڑھی اگلا جملہ ضرور پڑھا کہ سلام کا ایسا جواب بھی کسی کو نہ ملا ہو. اس نے کہا مولا سلام. امام نے کہا وعلیکم السلام, جا کے آگ میں بیٹھ جاؤ. سلام کا ایسا جواب تو کسی کو نہ ملا ہوگا نا جو ہارون کو ملا. مگر جیسے ہی یہ سنا, بغیر کسی ہچکچاہٹ, بغیر کسی تذبذب, ود آؤٹ اینی ہیزیٹیشن, اپنا رخ بدلا, آگ میں جا کے بیٹھ گیا. امام نے غلام سے کہا کہ تندور کا ڈھکنا یا کور اس کے اوپر لگا دو. اب تندور بند ہو گئے اور امام ان کی جانب مڑے کہ ہاں بھائی, یہ باقاعدہ یہ تاریخ کے جملے, بغداد کی بات ہو رہی تھی, یہ بتاؤ کہ بغداد کی مارکیٹیں کیسی ہیں, بازار کیسے ہیں, نیا شہر ہے نا کس انداز. اب وہ مومنین کرام پہلو پہ پہلو بدل رہے, بے چین ہوئے جا رہے ہیں. امام نے کہا کیا بات, اتنا گھبرا کیوں رہے؟ کہا مولا ہمارا ایک مومن بھائی, آپ کو سلام کیا, آپ نے اسے آگ میں بٹھا دیا. تو امام نے کہا اچھا تمہیں اس کی فکر ہے, تو جاؤ جا کے اس کو بچا لو. جیسے ہی اجازت ملی دوڑ کے گھر, لیکن تندور کے اوپر سے ڈھکنا ہٹاتے. حضرت ابراہیم کا معجزہ تو خالی قرآن میں پڑھا, چھٹے امام کا معجزہ آنکھوں کے سامنے. ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, آگ گلزار بن گئی. یہاں ہارون مکی اتنے آرام سے اس آگ میں بیٹھے ہیں جیسے کوئی باغ میں بیٹھا ہوتا, اور اس طرح سے دہکتے ہوئے کوئلوں سے کھیل رہے جیسے کوئی مہکتے ہوئے پھولوں کی خوشبو کو سونگا کرتا ہے. امام ایک مرتبہ بغداد کے مومنین کرام سے کہتے کہ یہ بتاؤ ایسا ہماری اطاعت کرنے والا کون, سر جھکاری یا مولا. اس معیار یا اسٹینڈرڈ کے مومنین تو بہت کم ہوں گے. اب سنیے اس میں اصل پیغام. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی. آخری جملہ تو میں سنا دوں. امام نے فرمایا جب ہمارے ایسے اطاعت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے پھر ہم میدان میں آ جائیں گے. اگر کہ امام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں پتا کہ آل محمد صغیر ہونا و کبیر ہونا سواؤں, چھوٹے بڑے سب کا انداز و طریقہ ایک ہی ہوتا. یہی فارمولا, یہی رول, یہی اصول زمانے کے امام پر بھی اپلائی ہو رہا. ایسے ماننے والے مل جائیں, لوگ نتیجہ غلط نکالتے ہیں. کیا نتیجہ نکالتے؟ کہ امام نے یہ خواہش کی کہ ایسے لوگ مل جائیں جو ہمارے نام پہ مرنے کو تیار ہو. مرنا نہیں, مرنے پہ تو سینکڑوں تیار ہو جائیں گے, آج بھی مل جائیں گے. مرنا مسئلہ نہیں ہے. امام کے حکم کی اطاعت, جو امام جیسا حکم دے ویسا کرنا. دیکھیں مرنا آسان ہے, امام کے نام پہ جان دینا آسان ہے. ذرا سا بھی جوش دلا دیا جائے, 40 چھوڑیے, 4000 کا مجمع, 40,000 کا مجمع, خودکشی کر لے گا. جان دینا نہیں, حکم امام کو ماننا. جس وقت جو چیز امام کہے آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کرنا. اس کی کوئی مثال ہے؟ واقعا ایک ایسی مثال ہے کہ اگر ذرا سا وقت رکھتا تو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا. عالم اسلام میں, دیکھیے میں الفاظ کو بڑی احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں, تقریر کو زیادہ خشک بھی نہیں بنانا چاہتا ہوں, اپنے ٹاپک سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا ہوں. چنانچہ بھئی یہ چند جملے. عالم اسلام کے اکثر فتنے اور فساد ایسے کہ اگر جنگ صفین میرے مولا کا لشکر کامیاب ہو جاتا تو نہ یزید ہوتا, نہ بنو میہ ہوتے, نہ بنو عباس. اور صفین کی لڑائی میں ایک ایسا وقت آیا, 9 دن لڑائی ہوئی, 9 راتیں لڑائی ہوئی, 10ویں دن کی صبح مالک اشتر نے یہ فیصلہ کر لیا, یہ سارے فتنے اور فساد کی جڑ کو آج ختم کر دوں گا. چنانچہ باقی ہر طرف سے توجہ ہٹائی اور لشکر کے سردار کے خیمے پہ حملہ کیا. اب وہ خیمے کو بچانے کے لیے فوجوں پہ فوج آ گئی, مالک اشتر کی تلوار چل رہی, پڑے کے پڑے صاف کر دیے. وہ وقت آ گیا کہ حاکم کے خیمے پر مالک اشتر پہنچ گئے اور خیمے کی رسیاں کاٹنے لگے. اگر یہ رسی کٹے گی خیمہ گرے گا, وہ باہر آئے گا اور 1 سیکنڈ میں تلوار چلے گی اور قصہ ختم. خالی اس وقت کا نہیں, آگے کے بھی سارے مسئلے. مولا کا حکم آ گیا, اے مالک اشتر جس حالت میں ہو اسی حالت میں واپس آ جاؤ. دیکھیے بڑا مشکل, 9 دن 9 راتیں جس میں تلوار چلا کر وہاں تک رسائی حاصل کر لی, جہاں سارے جھگڑے اور فساد کا مرکز, اس کے خیمے کے حفاظت کرنے والوں کو بھی مار بھگایا, خالی ایک رسی کٹنا ہے, اس کا باہر آنا ہے, گردن اوڑھنا. جتنی دیر میں میں نے یہ جملہ کہا نا, اس سے بھی جلدی یہ قصہ ختم ہو سکتا, آدھا منٹ. لیکن مولا نے کہا جس حالت میں آؤ واپس آ جاؤ. اب علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی بات نہ مانو, بلکہ اس آدمی کا خاتمہ کرو تاکہ علی کا دشمن ختم ہو جائے. مگر ایمان اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ گردن پہ تلوار پہنچ گئی ہے, تمہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ آگے چل کے بننے والا, مگر امام کہہ رہے ہیں تو واپس آ جاؤ. دیکھیں یہ بڑا مشکل ہوتا, اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول پانا. مرنا آسان ہے, مارنا آسان ہے, مگر ایسے موقع پر کہ ایسا دشمن, ہمارا دشمن نہیں اہل بیت کا دشمن, اس کی گردن پہ تلوار ہے اور علی کہے واپس آ جا تو واپس آ جا. کیا ہے ایسے مومن؟ ارے داڑھی تک تو رکھنے کو تیار نہیں, ہزاروں دلیلیں مانگ لیتے. مولانا کیوں داڑھی رکھے اس کا فائدہ بتائی, مولانا گانا کیوں چھوڑ دے اس کا فائدہ بتائی, حجاب کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر عورت خراب ہے تو سات پردوں میں رکھیے, وہ بگڑ جائے, اور اگر اچھی ہے تو ننگی گھومتی پھرے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ عوام کہتے ہیں عوام. مولانا فائدہ بتائی, سور کا گوشت کیوں چھوڑ دے, فائدہ بتائی. اور فائدے سے ہماری مراد کیا ہوتی؟ فائدے سے مراد یہ ہوتی کہ کسی یہودی اور عیسائی سائنسدان کا ہم کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آئے, اسے لوگ فائدہ کہتے ہیں. ہم نے کہا دیکھیے فائدہ ہے نا, قرآن میں لکھا. کہا پھر آپ نے مولوی والی بات شروع کر دی, اگر قرآن ہی کو ماننا تھا تو فائدے کی بات ہی کیوں اٹھاتے. ہم نے کہا دیکھیے حدیث میں آیا. کہا پھر وہی بات ہے نا, آخر نیم ملا وہی اپنی مولوی والی ٹرک چلائیں تو بھائی کیا فائدہ بتائیں. ہم نے کہا آخرت اور جنت میں یہ فائدہ مل رہا. کہا مولانا جنت اور آخرت کی بات چھوڑیے, اس دنیا میں کوئی سائنسی فائدہ بتائیے. کیا سائنسی فائدہ؟ کوئی یہودی یا عیسائی سائنسدان, کوئی جوزف, کوئی پیٹر, کوئی اسمت, وہ کہہ دے کہ گانا سننے میں یہ نقصان ہے تو مان لیں گے, وہ کہہ دے کہ داڑھی رکھنے میں یہ فائدہ ہے تو مان لیں گے. تو اگر محمد اور آل محمد کے اقوال اسی وقت مانے جائیں کہ جب کوئی جوزف, کوئی پیٹر, کوئی جان, کوئی اسمت اس کی تصدیق کرے, تو کلمہ بدل لو, لا الہ الا اللہ پیٹر رسول اللہ کہنا شروع کر دو, لا الہ الا اللہ جوزف رسول اللہ کہنا شروع کر دو. نام لیتے ہو محمد کا اور تصدیق کراتے ہو پہلے کسی جوزف اور پیٹر سے. لیکن اطاعت کہتے آنکھیں بند کر کے جو امام کہیں اس کو ماننا. میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی واجبات آپ کو بتائے جا رہے ہیں سب میں نقصان. آپ کہتے فائدہ بتائیے پھر ہم واجب کی پابندی کریں گے. نماز کا فائدہ کیا, روزے کا فائدہ کیا, حجاب کا فائدہ کیا؟ کہتا ہوں فائدہ چھوڑو, ہر ایک میں نقصان, مگر ہمیں پھر بھی یہ نقصان برداشت کرنا ہے کیونکہ ہمارا امام کہہ رہا. آپ نے یہ نتیجہ کہاں سے نکالا؟ فائدہ ہوگا تبھی عمل کریں گے. اس کا نام ہے تجارت. تجارت کسے کہتے ہیں؟ فائدہ ہو تو کام کریں گے, اور جہاں پر نقصان ہو تب بھی کام کریں گے, اس کا نام ہے اطاعت. اسلام ہم سے تجارت کا تقاضا نہیں کرتا, اطاعت کا تقاضا کرتا, اور اطاعت شروع بھیجے محمد والے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطاعت کرنا ہے, جو وہ کہیں آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے. فائدہ ہو تب بھی عمل کرنا ہے, نقصان ہو تب بھی عمل کرنا. یہ تو پہلے ہی ہم سے بیکار ہے کہ کھلا کھلا چیز کا فائدہ سمجھائی. ساری سائنس مل کر کہہ دے کہ داڑھی رکھنے سے مثلا آنکھیں کمزور ہو جاتی, ہم پھر بھی داڑھی رکھیں. آنکھیں بے شک کمزور ہو جائے, ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. اور ساری سائنس مل کر کہہ دے کہ میوزک کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج ہوتا, پھر بھی ہم یہ علاج نہیں کرائیں گے. مر جانا ہمیں قبول ہے اپنے امام کے حکم کی تعمیر. وہ فائدہ نہیں چاہیے جس میں امام کی نافرمانی. اب یہ ہے اطاعت, ایسے چاہنے والے امام کو چاہیے. لیکن ایک سوال, اور یہ ہے ہمارا موضوع اب آگے بڑھا. ابھی تک تو آپ کو ایسا لگا ہوگا جیسے موضوع رکا, وہ اس لیے رکا ہے کہ چیزیں ذرا سمجھانا پڑتی. وہ یہ کہ ایسی اطاعت کا جذبہ پیدا کیسے ہو؟ خدا نے کہا ایسے اطاعت گزار بنو,
مگر اے خدا تو ہی کوئی طریقہ بتا دے، دل تو ہمارا بہت چاہتا لیکن شیطان بہکا دیتا، دل تو ہمارا بہت چاہتا دنیا بہکا دیتی، تو طریقہ بھی تو بتا۔ جیسے طالب علم سے اگر کہا جائے خدا چیز لکھو تو استاد ہی کا فریضہ ہے کہ لکھنا بھی پہلے سکھائے پھر کہے کہ لکھو، تو اطاعت کرو، اس سے طریقے کا نام کیا؟ یاد رکھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو بہت چھوٹی لگے گی لیکن ہے بہت بڑی بات، اور اسی لیے اسلامی اعمال میں اتنی زیادہ اہمیت اس بات کی کہ پروردگارا ہم چاہتے ہیں ایسا بن جائیں جیسا امام چاہتے ہیں، جیسا تو چاہتا، جیسا رسول چاہتے ہیں، مگر کیا کریں ہماری سمجھ میں طریقہ نہیں آ رہا۔ اس طریقے کا نام ہے نماز۔ بہت معمولی سی چیز آپ کو لگی نا کہ آپ نے سنا اور کسی طرح بیٹھے رہے، ایک وا بھی دباؤ دینا نکلی، خیر مجھے تو چاہیے بھی نہیں وا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اسے اندازہ ہوتا کہ نماز کو ہم نے اب تک سمجھا ہی نہیں۔ کسی وجہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، دین کا پلر اور ستون ہے نماز۔ نماز کو خالی ایک نعوذ باللہ معمولی عبادت نہ سمجھیے، نماز اسلام کا پورا ٹریننگ کا ایک نظام ہے۔ لیکن نماز میں ہوتا کیا؟ جب اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو، جب اللہ نے کہا جھک جاؤ جھک گئے، جب اللہ نے کہا گر جاؤ گر گئے۔ قرآن اگر کہا جھکنا ایک مرتبہ ہے گرنا دو مرتبہ، ہم کوئی عقل استعمال نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ رکو جو ہے نا اس سے ریڑھ کی ہڈی میں کوئی لچک آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی اور کوئی سلپ کا مسئلہ ہو جائے گا، نہیں۔ جہاں جھکایا جھک گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کیا کھڑے ہو گئے۔ نماز کس چیز کا نام؟ بول نہیں سکتے، زبان ہماری ہے، لوگ یہی تو کہتے کہ مولانا آپ لوگ غیبت اور تہمات اور جھوٹ اور اس کے بارے میں اتنی بات کہتے ہیں، تو آپ کی باتوں سے تو ایسا لگتا کہ زبان پہ تالا لگا کے بیٹھ جاؤ۔ جب صحیح معنوں میں غیبت اور تہمت اور جھوٹ کا تذکرہ آتا، اچھا لوگوں نے مذاق میں کہا میرا جو سعادہ نامی کتاب میں پڑھ لیجیے، یہ کتاب فارسی میں ہے، اتنی اچھی کتاب ہے کہ عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں بھی ترجمہ ہوا، اور مرحوم حاجی غلام علی حاجی اسماعیل یعنی حاجی نادی گجراتی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ جائیے پڑھ لیجیے، غیبت کے بیان میں یہ حدیث ہے کہ معصومین کے صحابی اپنے منہ میں کنکر رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، جو جسے لوگ کہتے ہیں نا کیا تالا لگا لے، تالا لگاتے تھے، کنکر رکھ کے بیٹھتے تھے کہ زبان اگر آزاد رہی تو پھسل جائے گی، اسے آزاد رہنے ہی نہ دو۔ جب کچھ بولنا ہوتا تو منہ سے کنکر نکال کے بولا، اس کے بعد دوبارہ کنکر رکھ لی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی آپ باتوں باتوں میں بہت سی باتیں کر لو، بے تکلف دوست جمع ہوتے ہیں، کھانے کی دعوت ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی، بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا یار ہم نے کھلا بات کیوں کہہ دی۔ تو واقعا جسے لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ مولانا کیا زبان کو تالا لگا دے، میرا جو سادہ کتاب میں جا کے دیکھیے، امام کے صحابی زبان پہ تالا لگا کے بیٹھتے، لیکن نماز کیا؟ نماز اطاعت سکھانے کا نظام ہے۔ کیسے اطاعت سکھائی جاتی؟ آپ جانوروں کو ٹیم کرتے ہیں، جانوروں کو رام کرتے ہیں، جانوروں کو فرما بردار کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے نا۔ زبان ہماری تالا لگ گئی ہے نماز، یہ بول سکتے ہو وہ نہیں بول سکتے ہو، الحمد پڑھنا واجب ہے، فلا چیز پڑھنا مستحب ہے، فلا چیز پڑھنا حرام ہے۔ آپ کی زبان کوئی آپ سے خیریت پوچھنے آیا نماز کے عالم میں آپ نہیں کہہ سکتے اوکے آل رائٹ، نہیں بول سکتے۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری نماز میں زبان کو خاموش رکھو۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں بعض لوگ خصوصاً عورتیں نماز دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، آہستہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، بعض جگہوں پر دل والی نماز نماز نہیں ہے، زبان کو ہلنا ہے، الفاظ کو مخارج سے نکلنا ہے، ایک دل کی نماز ہوتی ہے من ہی من میں، وہ بھی باتیں تو آپ بولنا بھی ہے، لیکن کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ آپ ایک انسان، انسان پہ جذبات طاری ہوتے ہیں، کبھی بڑا خوش ہوتا ہے، کبھی بڑا غمگین ہوتا ہے، حالت نماز میں نہ ہنس سکتے ہیں نہ رو سکتے ہیں۔ مسائل کی باریکیاں تو اپنے مرضی کی کتاب میں دیکھی کہ بعض مہاراج یہ کہتے کہ آواز سے ہنسنا اور رونا حرام، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مسکراہٹ بھی آ جائے اور آنکھ میں ذرا سا آنسو بھی آ جائے تو حرام، بعض کہتے ہیں رونا تو ہر صورت میں حرام ہے, ہنسنا ہوا تفصیلات و باریکیاں تو مرضی, لیکن ہم انسان ہمارے جذبات اور وہ جذبات ہیں جو نیچرل اور فطری ہیں. مگر کہا نماز میں قابو کرنا, دل خوش بھی ہو تو ایسا خوش نہیں ہونے دینا کہ قرقہ نکل جائے, اور اگر غمگین ہو تو ایسا غم نہیں آنے دینا کہ آنکھ میں آنسو آ جائے. کھانا پینا یہ سب انسان کی فطری خواہشات ہیں نا, پابندی لگائی جا رہی, مگر نماز شب کی آخری رکعت ہے اور سحری کا وقت ختم ہو رہا, حالت نماز میں پانی پینے کی اجازت ہے. مسئلے دیکھ لیجئے میں کہا تفصیل میں. اور تو اور دماغ سخت میں کنٹرول ہے, یہ دیکھو اگر حالت نماز میں شک پیدا ہونے لگے کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری تو نماز گئی, ٹریننگ دی جا رہی ہے, خیالات پہ کنٹرول, کھانے پینے کی خواہش پہ کنٹرول, ہنسنے پہ کنٹرول, رونے پہ کنٹرول, بولنے پہ کنٹرول, کھڑا ہونا بیٹھنا ہر چیز اللہ کے اختیار میں. دیکھیے یہ ٹریننگ ہے, ساری زندگی ہم لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اس کے ذریعے اسلام ہمیں کیا تربیت دے رہا, اور خالی اتنی ٹریننگ نہیں, آگے ایک مرحلہ اور آیا, وہ یہ کہ ہماری شریعت میں آگر سے نماز جماعت واجب نہیں, سوائے ایک نماز جمعہ کے یا نماز عید, ایک دو نماز یومیہ نماز جماعت کے ساتھ واجب نہیں, البتہ اس آدمی کے لیے واجب ہیں کہ جس کے والدین اسے حکم دے دیں اور والدین کی نافرمانی سے ان کو تکلیف پہنچے, والدین کا ایسا حکم ماننا واجب ہو جاتا, اس کے لیے واجب ہیں. جس کو نماز کے الحمد اور سورہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا, جتنے دن سیکھو گے اتنے دن تک جماعت کے ساتھ پڑھو. لیکن یہ تو مسائل تو زیادہ ہی ہو گئے, میں واپس آتا ہوں. تو نماز گئی, ٹریننگ دی جا رہی, خیالات پہ کنٹرول, کھانے پینے کی خواہش پہ کنٹرول, ہنسنے پہ کنٹرول, رونے پہ کنٹرول, بولنے پہ کنٹرول, کھڑا ہونا بیٹھنا ہر چیز اللہ کے اختیار میں. دیکھیے یہ ٹریننگ ہے, ساری زندگی ہم لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اس کے ذریعے اسلام ہمیں کیا تربیت دے رہا, اور خالی اتنی ٹریننگ نہیں, آگے ایک مرحلہ اور آیا, وہ یہ کہ ہماری شریعت میں آدر سے نماز جماعت واجب نہیں, سوائے ایک نماز جمعہ کے یا نماز عید, ایک دو نماز یومیہ نماز جماعت کے ساتھ واجب نہیں, البتہ اس آدمی کے لیے واجب ہیں کہ جس کے والدین اسے حکم دے دیں اور والدین کی نافرمانی سے ان کو تکلیف پہنچے, والدین کا ایسا حکم ماننا واجب ہو جاتا, اس کے لیے واجب ہیں. جس کو نماز کے الحمد اور سورہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا, جتنے دن سیکھو گے اتنے دن تک جماعت کے ساتھ پڑھو. لیکن یہ تو مسائل تو زیادہ ہی ہو گئے, میں واپس آتا ہوں. نماز جماعت ہمارے یہاں واجب نہیں, بعض مسلمانوں کے یہاں واجب, لیکن بہرحال سنت موقعہ ضرور ہے سوائے مسافر کے, مسافر کے لیے سنت موقعہ کچھ نہیں. اور اگر مسجد کا پڑوسی ہے تو تقریباً واجب کے قریب پہنچ رہی, اور خاص طور پر فجر کی نماز, کیونکہ سارا ماحول ہی بدلا ہوا, اس لیے کون عمل کرے. ورنہ آپ امام خمینی آیت اللہ خلق اور دیگر تمام مراجع توضیح المسائل میں جا کے یہ مسئلہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی مسجد کے پڑوس میں رہتا اور مسجد میں نہیں آتا تو اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دو, رشتہ دینا بند کر دو, رشتہ لینا بند کر دو, تعلقات چھوڑ دو. واجب والا مسئلہ نہیں ہے, سنت والا. لیکن خلاصہ یہ کہ جو اللہ کے گھر سے رشتہ توڑ رہا ہے تم اس سے اپنا رشتہ توڑ دو. تمہاری ساری محبتیں اور تمہاری ساری نفرتیں اللہ کے ذریعے ہونا چاہیے. جو اللہ کے پاس ہے اس سے ہمیں محبت ہے, جو اللہ سے دور ہے اس سے ہمیں نفرت ہے. تو دیکھیے اللہ کا گھر جس نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا, حکم آیا تم اسے چھوڑ دو. لیکن چونکہ آج کل تو اکثریت ان کی ہے جو اللہ کا گھر چھوڑ کے بیٹھے, تو ہم تو انہیں کیا چھوڑیں گے, وہی ہمیں چھوڑ کے بیٹھے. لیکن مسئلہ اپنی جگہ ہے, مسجد کے پڑوسی کی بات ہو رہی, اور جماعت نماز کا ثواب جب 10 سے زیادہ نمازی ہوتی تو اتنا ثواب ہو جاتا ہے کہ ملائکہ بھی نہیں لکھ پاتے, ملائکہ کی طاقت سے باہر چلا جاتا. یہ نوجوان مجھے بعد میں بتا دیں اگر اس جملے کو وہ سیریس سمجھ رہے, کہ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر کہاں تک حساب کتاب کر سکتا, نماز جماعت کا ثواب اس سے بھی زیادہ. دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر جہاں تک حساب کر سکتا ہے, جماعت کا ثواب اس سے بھی زیادہ اگر 10 نماز دیا جائے. حتیٰ یہ کہ عورتوں تک کے لیے نماز جماعت کا ثواب ہے. لیکن میں کوئی آپ کے لیے پرابلم پیدا نہیں کرنا چاہتا, لیکن نماز جماعت کا اتنا ثواب, کیونکہ نماز جماعت ایک ٹریننگ اور بڑھ گئی. خالی نماز ہی میں ٹریننگ ہے, اپنی خوشی پہ کنٹرول کرو, اپنے غم پہ کنٹرول کرو, اپنے بولنے پہ کنٹرول کرو, اپنے کھانے پہ کنٹرول کرو, اپنے پینے پہ کنٹرول کرو, اپنے کھڑے ہونے پہ کنٹرول کرو, اپنے بیٹھنے پہ کنٹرول کرو. یہی تو اطاعت کہلاتی ہے نا, یہ اسی کا نام تو ٹریننگ ہے. ایسی بھرپور ٹریننگ, کھڑا بھی اس وقت ہونا ہے جب اللہ کھڑا کرنا چاہتا, بیٹھنا بھی اس وقت ہے جب اللہ بھی کھانا چاہتا. آپ اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتے. ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے نا کہ ذرا کسی میں بڑھاپا آ گیا, بیٹھ کے نماز شروع کر دی اور اپنی ساری نمازوں کا ستیہ ناش کر دی. نماز کس چیز کا نام, نہ کھڑا ہونا اپنے اختیار میں, نہ بیٹھنا اپنے اختیار میں, نہ بولنا اپنے اختیار میں. مگر جماعت نماز میں ایک ٹریننگ اور بڑھ گئی, اور وہ کیا ہے کہ نماز جماعت کے اندر آپ نہ پیش نماز سے جلدی کر سکتے ہیں اور نہ پیش نماز سے بہت زیادہ لیٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہلا مسئلہ تو لوگ جانتے ہیں, وہ بھی عمل نہیں کرتے. ابھی پیش نماز سمے اللہ کہہ رہا ہے, ابھی سے زیادہ سب رکوع سجدے میں پہنچ چکے, اور ابھی پیش نماز بے حول اللہ کہنا شروع کرتا ہے, لوگ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں. مگر جانتے ہیں کہ یہ غلط, مگر یہ نہیں جانتے کہ بہت زیادہ لیٹ بھی آپ نہیں کر سکتے. وہ ایک مسئلہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا, کہ آپ کی پہلی رکعت ہے پیش نماز کی تیسری رکعت, تو آپ کو الحمد تو ہر صورت میں پڑھنا, اس کے اندر اگر الحمد پڑھتے پڑھتے پیش نماز سجدے میں پہنچ جائے, وہاں بھی آپ جا کے مل جائیں وہ چاہے, مگر وہ بھی امام خمینی کا اگر خود اس کو بھی نہیں مانتے, کہتے رکوع میں پیش نماز کو لے لینا. وہ بھی اس وقت خواتین ذرا گھبرا رہی ہوں گی اگر کچھ آئی ہے آج کے دن تو, کہ یہ کیا مسئلے چڑھ گئے. مگر کیونکہ آج کا موضوع ایسا بن گیا تو کیا خلاصہ کیا بنا, میں نے مسئلے کو بیچ میں اس لیے کاٹ دیا کہ مجھے یاد آیا کہ مسئلے تو آج میں شروع میں بتا چکا ہوں, لیکن خلاصہ کیا نکلا کہ اگر آپ بہت پیچھے چل رہے, بعض لوگ احتیاط کرتے, یہ مسئلہ پتا ہے نا کہ پیش نماز سے جلدی رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا, تو وہ احتیاط کرتے. احتیاط کا نتیجہ ہے کہ بہت لیٹ لیٹ چلتے تاخیر سے, وہ بھی غلط. تاخیر فاحش بھی نماز جماعت کو باطل کر دیتی, تو کیا ٹریننگ ملی کہ خالی خود ہی اپنے آپ سے کنٹرول نہ پایا, رہبر اور لیڈر کی بات ماننے کا بھی کنٹرول, وہ کھڑا ہو تو تم کھڑے ہو گے, وہ رکو کرے تو تم کھڑے ہو گے, نہ اس سے پہلے رکو میں جا سکتے ہو نہ اس کے بہت بعد رکو میں جا سکتے ہو. کاش ہماری قوم نماز فرادہ اور نماز جماعت یہ ٹریننگ لے. یہی وجہ ہے, یہ جملہ غلط, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اسلامی عبادتوں میں نماز کو بہت اونچے درجے پہ رکھا گیا. ایک طرف تو واجب ہے, دوسری طرف فروع دین میں پہلے نمبر پر ہے, تیسری جانب حکم خدا ہے, مگر چوتھی جانب یہ نماز وہ ٹریننگ ہے جو آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کر رہی ہے. بولنا بھی کب ہے, دیکھنا بھی کب ہے, اٹھنا بھی کب ہے, بیٹھنا بھی کب ہے. یہی وجہ کہ نماز کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے یہ خالی, یہ میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں, یعنی سخت کا مطلب قبر اور عذاب والا سخت نہیں, ذات پروردگار کے حوالے سے. کیا جملہ, ہمارے یہاں واقعا بعض لوگوں نے دین کا تصور ایسا بنا لیا جیسا عیسائیوں کے بارے میں مشہور ہے نا, کہ عیسائی بیٹھے تھے. ایک مرتبہ اللہ میاں وہاں سے گزرے یہ سمجھانے کے, لوگوں نے کہا کہ ارے دیکھو ہمارا خدا جا رہا ہو. عیسائیوں نے کہا جا رہا ہوگا کوئی, ہم سے کیا کر رہا. لوگوں نے کہا نہیں نہیں پہچانتے, حضرت عیسیٰ کے باپ ہیں. وہ یہ جو سنا سارا مدمہ کھڑا ہو گیا, اچھا ہمارے ماننے جس کو ہم مانتے آپ اس کے بابا جان ہیں, آداب تسلیمات ہیلو کیم شو وغیرہ جو بھی کرے گا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا اللہ کے بارے میں یہی تصور, جیسے نعوذ باللہ اللہ کوئی فاضل یا فضول بھی چیز آ گئی ہے دین کے اندر. اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نماز اسلام میں اسی لیے اتنی اہم ہے. اگر اللہ کے حوالے سے نہ صحیح تو امام کی اطاعت کے حوالے سے, کہ نمازی اطاعت کا طریقہ سکھاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بے نمازی سے اللہ اتنا ناراض نہیں ہے جتنا خود امام ناراض ہے. ہم تو الٹا تصور کر کے بیٹھے ہیں نا کہ ساری نمازیں قضا کراؤ اور پھر امام تمہیں جنت میں لے جائیں. میرا جملہ سنیے, الفاظ کو نہ پکڑیے گا, اس کی روح پہ جائیے. بے نمازی سے شاید اللہ اتنا ناراض نہ ہو جتنا خود امام معصوم ناراض ہو. اس لیے کہ یہ بے نمازی مقصد امام پہ بھی پانی پھیر رہا, اور جو لشکر امام کی شرط اولین ہی تھا یہ اس کی ٹریننگ لینے کو بھی تیار نہیں. تبھی تو ہمارے پاس یہ ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ میں خاص طور پہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بعض صاحبان ایمان میں ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے کہ نماز قضا کیے جاؤ علی آ کے تمہیں بچا کے لے جائیں گے. ارے اللہ تو شاید پھر بھی کہے کہ اچھا چھوڑو بھائی, مجھے اس کی نماز کی کیا پروا تھی, علی نہیں چھوڑیں گے. تم نے مقصد علی کو نہیں سمجھا. نہج البلاغہ کا خطبہ یاد کیجئے, ماننے والوں کے بارے میں میرے مولا کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ نماز قضا کرنے لگے. عجیب خطبہ دیا ہے, کہا کیا تم بھول گئے کہ جہنم میں جانے والے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بے نمازی ہوگا. پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا, ایک واقعہ پڑھ رہا. منازل الاخرہ اس کتاب کے ترجمے مجھے خاصا حوصلہ دیا, کیونکہ پہلے قبر کی بات ہوتی ہے, قیامت کی بات ہوتی ہے, عذاب کی بات ہوتی ہے, لوگ سارا کا سارا الزام اس پہ ڈھر دیتے ہیں. جب سے ایسی کتابیں اردو میں آ گئیں میری ذرا سی جان بچ گئی. منازل الاخرہ شیخ عباس قدوی کی ایک معرفت العرا کتاب, بہت کم کتابیں ایسی ہیں کہ جو فارسی میں لکھی گئی اور عربی میں اس کا ترجمہ ہوا. منازل الاخرہ اردو میں بھی ترجمہ ہوا, میں نے پرسوں اس کا تذکرہ کیا تھا یا شاید کل ہی کیا تھا. اور یہی کتاب مجھے پتا چلی کہ انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا. بلکہ ابھی جب میں مسجد کے گیٹ سے داخل ہو رہا تھا کہ ایک بینچ پر منازل الاخرہ انگریزی ٹرانسلیشن کے ساتھ رکھی ہوئی تھی. جو کچھ آپ کو مجھ پر اعتراضات ہیں کہ ڈراتے زیادہ ہیں, جلاتے زیادہ ہیں, بڑے بڑے سانپ سے کٹواتے ہیں ذرا چھوٹا ہی کر دیں سانپ کو, کوڑے بہت پڑواتے ہیں, یہ تو پھر بھی کم ہے, جائیے کتاب پڑھیں. ہر چیز کا حوالہ ہے معصوم کی احادیث کے ساتھ. شروع ہی میں وہ خطبہ ہے کہ بے نمازی کو جو اشدہا کاٹتا ہے بڑا صاحب, وہ وہاں پڑھ لیجئے گا. میں نے کل نہیں پڑھا, آج بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن اسی منازل الاخرہ سے ایک واقعہ. البتہ یہ واقعہ اصل میں تو ایک اور کتاب میں, النجم الثاقب, وہاں سے لیا ہے شیخ عباس نے. النجم الثاقب ان کے استاد کی کتاب, تو میں تو اصل کتاب سے واقعہ پڑھ رہا ہوں. واقعہ کیا, ایران کے ایک شہر تہران کا ایک طالب علم, شاید پہلے بھی کبھی پڑھا ہو, نہ بھی پڑھا ہو تو یہ چینل والے میری ہر چیز آپ کو مجھ سے پہلے ہی کو سنا دیتے ہیں, مختصر کر دوں. ایران کا ایک طالب علم حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے گیا. 150 سال پہلے ہمارے صرف دو حوزے, ایک نجف میں تھا اور ایک کربلا میں تھا. بلکہ کربلا کا حوزہ استاد الکل آغا باقر وحید بہبہانی کی وجہ سے زیادہ طاقتور ہو گیا تھا. ایک عجیب شخصیت ہے آغا بہبہانی کی. لیکن آج موقع نہیں ہے ان استاد کل کے حالات بیان کرنے کے. تو کربلا کا حوضہ زیادہ طاقتور تھا, یعنی اس کا اسٹینڈرڈ زیادہ ہائی مانا جاتا تھا. اسٹینڈرڈ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس زمانے کا مرجع کہاں رہتا وہ کربلا میں. تو یہ یہاں پر آ گئے 1400-1500 سال پرانا زمانہ. نہ ٹیلی فون ہے, نہ فیکس ہے, نہ موبائل ہے, نہ ای میل ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ ہی آج کی طرح سے ڈاکٹر کوئی سسٹم. چنا کے جب ایک طالب علم اپنے وطن سے تعلیم حاصل کرنے حوض آتا تو پورا سلسلہ اس وقت پھٹ جاتا اپنے وطن سے. چھٹی پر بھی یہ لوگ واپس نہیں جاتے, آنے جانے میں 3 مہینے لگ جائیں, اور 3 مہینے میں درس تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے. آج کل پھر بھی اسٹوڈنٹ کو ایک بینیفٹ ہے کہ اگر وہ چھٹی پہ چلے گئے ویڈیو اور آڈیو میں استاد کے درس ریکارڈ ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ بھی نہیں. چنانچہ کئی سال, 4-5 سال بلکہ شاید 10 سال, یہ آپ منازل الاخرہ میں پڑھ لیجیے گا, 10 سال گزر گئے, تہران سے ان کا رابطہ کھٹا ہوا. ایک رات کو جب یہ سوئے کربلا میں, روزانہ درس لیتے ہیں, رات کو مولا کے روزے پہ جا کے سلام کرتے ہیں, پھر آگے سو جاتے ہیں. تو خواب میں دیکھا کہ ان کی بوڑھی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں نے سفر اختیار کیا ہے, میں تیرے پاس آ رہی ہوں, بس ذرا میرا خیال کر لینا. اور ان کی آنکھ کھل گئی, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اس خواب کا مطلب کیا؟ جب 10 سال پہلے میں وطن سے چلا تو میری ماں اس وقت اتنی بوڑھی ہو چکی کہ پیشاب وغیرہ کی حاجت کے لیے بھی بستر سے نہیں اٹھ سکتی. بیٹیاں اور بہویں ساری ضروریات بستر ہی میں پوری کرواتی. تو 10 سال پہلے اب تو اور ضعیفی آ گئی ہو, اور کہاں تہران سے کربلا کا سفر. 150 سال پہلے اچھے اچھے جوانوں کا پتا پانی ہو جائے. کیا مطلب اس کا؟ شاید میں اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوں, اس لیے یہ خواب آیا. بعض خواب جو آپ دن بھر سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا. خیر بات ختم ہو گئی. 3-4 دن گزرے. ایک دن دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی. دروازہ کھولا تو دیکھا کچھ مزدور لوگ کھڑے. کربلا اور نجف میں آپ نے وہ حمال دیکھے ہوں گے جو میتیں اٹھاتے ہیں, خاص طور پر نجف میں تو مخصوص آدمی ہوتے ہیں جو زرعی کا ثواب کراتے ہیں اور دار السلام نامی قبرستان میں میتیں دفن کرتے ہیں. تو دیکھا کہ ایسا ہی ایک حمال یعنی مزدور کھڑا. آپ ہی کا نام علی ہے؟ تہرانی ہے آپ؟ ہاں تہرانی. کیا بات؟ تو آپ کے بابا کا ایک خط ہے اور ایک امانہ کم لے کے آئے ہیں, چل کے ہم سے وصول کر لیجیے. خط تو سمجھ میں آ گیا, امانت. ایسی امانت کے مزدور لے کے آ رہے ہیں. فریج ہے, ٹیلی ویژن ہے, گاڑی ہے کیا تھی؟ جلدی سے خط کھولا, لکھا تھا بیٹا تم تو چلے گئے, تمہاری ماں کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی ہے, یہاں تک کہ چند دن پہلے اس نے انتقال کیا. گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا جب تم خود کربلا میں ہو تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں کو کربلا میں دفن کیا جائے. روایت یہ ہے کہ جسے نجف میں دفن کیا جاتا ہے اس سے سوال جواب نہیں ہوتا, اور جسے کربلا میں دفن کیا جاتا ہے اس پر فشار قبر نہیں آتا. لیکن ہر جگہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں, علماء اس کی تعویل بھی کرتے ہیں کہ نجف میں کون فرشتہ سوال کر. باب مدینۃ العلم کا شہر, ایک بڑا عالم یہاں آ جائے تو مجھ سے تو بولا بھی نہ جائے گا. اور کربلا میں اتنے زخمی دفن ہے کہ اس زمین کو ہلایا کرتے جائے. خیر یہ ایک الگ موضوع. جیسے ہی خط پڑا کہاں گھبرا کے کہا میری ماں کی میت کہاں؟ جواب دیا وہی دینا چاہتے ہیں. گئے وہاں پر, اور جیسے ہی میت ملی پہلا کام بیٹا کیا کرے؟ 10 سال سے ماں کو نہیں دیکھا, ماں کے چہرے کا دیدار کرے گا نا. کفن ہٹا کے ماں کا چہرہ دیکھا, گھبرا گیا. ماں کی ناک کی ہڈی ٹوٹی نظر آئی, یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ اور زخم بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں کا. یہ کیا میتوں کو اس طرح سے لایا جاتا؟ اتنی بھی انسانیت نہیں؟ مزدور گھبرا گیا. کہا پہلے آپ ہماری بات سن لیجیے, پھر جو آپ فیصلہ کریں. ہم یہ میت بڑے احترام کے ساتھ تہران سے یہاں لا رہے تھے. کربلا کی حد میں داخل ہونے سے پہلے جب ہم آرام کے لیے رکے دوپہر کا وقت, پوری عرب دنیا میں, پورے ایران میں آرام ہوتا, سب صحرا میں ہیں, تھوڑے تھوڑے درخت ہیں کھجور کے, ایک درخت کے نیچے ہم بیٹھ گئے, سایہ تو بڑا نہیں تھا, دوسرے کے نیچے ہم نے میت رکھ دی آمنے سامنے. अभी हम बैठे बातें कर रहे हैं कि अचानक हमें झगड़े की आवाज आई, लड़ाई, जो हमारे महलों में, हमारे घरों में, हमारी गलियों में, हमारी मस्जिदों में रोजाना होता है ना, वो एकदम आवाज आई। हमने चौंक के निगाह उठाई, देखा दो आदमी बड़े खतरनाक, शक्ल से ही ऐसा कि आदमी को डर लगे, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, सहराई इलाका दूर तक खुला होता, ये आदमी यहाँ कहाँ से गए? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था दूर दूर तक कोई ना था, आदम ना आदम साहब, ऐसा लगा ये आसमान से टपके हैं या जमीन से निकले, और लड़ाई करते करते एक ने दूसरे को धक्का दिया, वो दूसरा आदमी जाके मैयत पे गिरा। इससे पहले कि हम संभले संभले, वो मैयत पे गिरा, मुर्दे की चीख की आवाज हमें आई, दौड़ के गए वो दोनों गायब। कहाँ गायब? हवा में उड़ गए, जमीन में धस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमने मैयत को इस हालत में देखा, अगर कोई जाहिल नौजवान होता तो इन्हीं लोगों से लड़ने लगता और कहता कि जैसी चीज तुम्हें दी गई थी वैसी बना के दो। भाई कोई आपके पास कोई चीज लेकर आए टूटी हुई, आप कहते बना के दो ना, जाओ जाके माजी नाक को बना के दो। आलिम थे, समझ गए कि अजाब खुदा शुरू हो गए। पहले तो मैयत को दफन करना है, जल्दी से जाके करबला के कब्रिस्तान में दफन की बाहर। अब परेशान है कि आखिर मेरी माँ पे अजाब क्यों आए। एक ही चीज रह रहे के समझ में आ रही, जो औरत इतनी कमजोर हो जाए कि पेशाब तक के लिए बिस्तर से ना उतरे, वो नमाज में कितनी लापरवाह हो जाएगी। यहाँ तो जरा सी थकन होती, हमने कहा बाद में कदा पढ़ लेना, वर्ल्ड कप का फाइनल जरा देर से खत्म अगर होता वो तो जल्दी खत्म हो गए, लेकिन जो देर से खत्म हुए ना, सुबह की नमाज का बाद में पढ़ लेना। नमाज की तो कजा है, सेमीफाइनल की कभी कजा होती, गया तो गया मसल। तो अब जो मसाला, जरा सी थकन आई नमाज गई, शादी से रात को देर में आए फजर की नमाज गई, ये तो बात कर रहा हूँ नमाज पढ़ने वालों की, जो पढ़ते ही नहीं है उनकी तो बात ही छोड़े। मगर जो इतना बुढ़ापा और ज़ईफ़ी आ जाए, शरीयत कहती रहे, मुस्तहद लिखता रहे कि अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए, तुम आग में जल के मर रहे हो, तब भी जलते जलते भी नमाज पढ़ के जाना, और अगर समंदर में डूब रहे हो, पता है कि डूबना ही है, डूबते डूबते भी नमाज पढ़ के जाना, बेशक शरीयत कहती रहे। जरा सी हमें थकन होती है नमाज में तो ये अक्सर नमाजें कजा करते, भाई यही एक गुनाह था और तो समझ में नहीं आ रहा। सीधा गए मौला अब्बास के रोजे, मौला मेरी माँ ने यकीनन गलती, मैं इसका बेटा वादा करता हूँ कि नमाजें पढ़वाऊंगा, आप मेरी माँ पर से इतने दिनों के लिए अजाब दूर करवा दें। अगले दिन से नमाज शुरू, मगर बेटा भी मासूम बेटा तो है नहीं, हमारा आप जैसा है शुरू में बड़ा जोश होता है, माँ की मौत हुई है, मैयत देखी है, टूटी नाक देखी है, अजाब देखा, मगर सोडे का उबाल कितनी देर का रहता, यहाँ के सोडे में तो और भी जल्दी उबाल खत्म हो जाता, यूरोप अमेरिका के सोडे में बारह आधी बोतल तक तो उबाल रहता है, अब वो एक अलग मसाला। तो अब यह कि जैसे ही चंद दिन गुजरे गफलत, अपनी नमाजें पढ़ना मुश्किल होती हैं, खैर आलिम से पढ़ रहे, दूसरे का बोझ जो वाजिब भी ना हो, बाप की कजा तो फिर भी वाजिब है, माँ की कजा तो वाजिब भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता पहले अगर रोजाना दस पढ़ते थे तो पांच हुई, तो फिर दो हुई, तो फिर एक हुई, और फिर खत्म। एक रात शब जुमा सो रहे, बाप में देखा मैं करबला ही की गलियों में घूम रहा हूँ, ये किताब मनाज़िल-उल-आखिरा वो मुझे नजर आ रही थी, फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, रास्ते में दीवार आ गई, ये वाकया उसके अंदर थी। उर्दू किताब भी यकीनन खोजा मस्जिद की जो लाइब्रेरी है इसके अंदर होगी, अंग्रेजी भी है, फारसी भी है, कौन सी जबान में आपको चाहिए, चीनी रूसी में आप मांगेंगे, इसका मकसद ये है कि आपको हवाला नहीं चाहिए, जान छुड़ाना। अच्छा खैर, अब मसला ये कि एक बार करबला की गलियों में घूमते घूमते कानों में किसी के चीखने की आवाज है, कोई रो रो के कह रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, फितरी बात है आदमी दौड़ के जाता, आवाज आ रही है जनाबे अब्बास के रोजे के सामने से। वहां गए तो देखा कि रोजे के सहन में खजूर का दरख्त, उससे किसी औरत को बालों से बांध के लटकाया गया, और दो ताकतवर हबशी गुलाम यके बादे दीगरे कोड़े मार रहे। कोड़ा कोई आसान चीज तो होती नहीं, खाल फटती है, गोश्त कटता है, खून का फवारा बुलंद होता, वो लटकने वाली वैसे ही बालों से लटकी हुई, वही कौन सी कम तकलीफ के एक और अजाब। और जब पहचाना तो घबरा गए, ये तो मेरी बूढ़ी माँ, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं, हफी गुलामों के कोड़े खा रही है, گھبرا کے آگے بڑھے, پہلے تو غلاموں کو روکنا تھا. کہاں ابشی غلام, کہاں یہ نحیف و نظار عالم. ایک دھکا جو لگا تو وہاں جا کے گرے. جیسے میں نے یہاں نیاز تقسیم ہوتے دیکھی, وہ جو ایک لوٹ مار ہوتی ہے نا, دھکا ہم جیسوں کو لگتا تو اتر جاتے. وہ بھی خاص ٹریننگ لے کر آتے ہیں جن کو نیاز چاہیے ہوتی. خیر اب مزہ آئیے کہ گھبرا گئے, طاقت کے ذریعے تو روکا نہیں جا سکتا. البتہ میرا سوال ہے کہ نیاز میں یہ طریقہ ہے کیا؟ ذرا غور کیجیے گا, میں تو حیران ہو گیا اس طریقے کو دیکھ. لیکن اصل موضوع کہا کہ اے غلام, اگر اب بھی تم نہ روکے تو میں سیدھا جاتا ہوں مولانا عباس کے حرم میں اور تمہاری شکایت کرتا ہوں. اب پہلی مرتبہ غلام رکے, ڈر کی وجہ سے نہیں, مسکرائے, کہا تمہیں پتا ہے ہم ہیں کو, ہم جناب عباس ہی کی تو غلام ہیں. آقا عباس نے آج رات کو ہمیں بلایا اور کہا کہ ایک عورت جو اپنی نمازوں کی وجہ سے عذاب کی حقدار تھی, میں نے خدا کے یہاں سفارش کر کے اس کا عذاب رکوایا ہوا. اب خدا تو پلٹ کے حضرت عباس سے پوچھے گا, لیکن حضرت عباس کو تو شرمندگی ہوگی نا کہ آپ کسی کی سفارش کریں کہ بھائی اس کو 2 مہینے کی مہلت دے دیجیے, کام ہو جائے. اور 2 کے 6 مہینے گزر جائے, وہ آدمی کہے کہ نہ کہے, اگر ہم میں ذرا شرم اور غیرت ہے تو ہمیں خود برا لگے گا کہ آخر ہم بھی اس میں پڑے تھے اور اس کمبخت نے ہماری بات بھی نہ رکھی. اور ہماری غیرت تو کچھ بھی نہیں ہے عباس کی غیرت کے سامنے. کہا کہ جاؤ اور اسے سزا. اچھا اکثر لوگ بعض جملے اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ مولانا بیٹے کی غلطی کی وجہ سے ماں کو سزا کیوں ملی؟ یہ بیٹے کی غلطی ہے نہیں, یہی ماں کا وہی پرانا عذاب جو آنے والا تھا جسے روکا تھا. جب بیٹا نہیں مانا وہی عذاب آ رہا, ماں کی اپنی غلطی. ہم عباس کے غلام. یاد رکھی جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا اسے دوہرا دوں. خدا شاید چھوڑ دے کہ بھائی علی والا ہے, کچھ نمازیں چھوٹ گئیں, جانے دے. علی کہاں چھوڑیں گے, تو ہمارا شیعہ ہو کر ہماری توہین کا, بدنامی کا, بے عزتی کا سبب بنا. اللہ شاید کچھ چیزیں نظر انداز کر دے, مولا عباس کہاں نظر انداز کرے. اس لیے کہ علی اور عباس دونوں کا ایک طریقہ, اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے, اللہ کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے. گھبرا کے لیے حرم میں گئے مولا عباس. اب میرا وعدہ ہے کہ میں جیسی نمازیں چھوٹی سب کی قضا کروں گا. کتاب میں پڑھ لیجیے, پورا جملہ مجھے یاد نہیں, یا غیبی آواز آئی یا زریمے سے آواز آئی یا کسی خادم نے کہا کہ اے شخص تو ایسا کر کے جتنا تیری جیب میں پیسے ہیں وہ زریمے ڈال. یہ خواب دیکھ رہے ہیں, پیسے نکالے گنے, مثلا 200 دینار زریمے ڈال دیے, آنکھ کھل گئی, سارا خواب سمجھ میں آ گئے, ہر چیز بالکل صحیح. یہ آخر میں پیسے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ پیسے کیوں لیے گا؟ خیر بعد میں غور کریں گے, کوئی روایت ڈھونڈ لیں گے, کوئی واقعہ ڈھونڈ لیں گے, پہلے اما کو تو بچاؤ. اگلے دن صبح سویر یہ خیال کر کے مرضی کے پاس گئے کہ میں تو پھر ایک ایسا انسان تعلیم میں لگا ہوا پھر بھول جاؤں گا. آج تو خواب آ گیا, اگر آئندہ خواب نہ آیا تو میری ماں تو بیچاری کوڑے کھاتے رہے گی. شریعت نے ایک اور طریقہ رکھا ہے, اس کے ذریعے سے میں اس مسئلے کو حل کروں. اور وہ طریقہ کیا کہ مرنے والے کی نماز آپ پڑھوا بھی سکتے ہیں, لیکن ہر اہرے غیرے سے نہیں. مرنے والے کی نماز پڑھوانا بہت مشکل کام ہے. لوگ پیسے بچانے کے لیے 90% غلط نمازیں پڑھوا رہے ہیں ہندوستان میں. 90% 100% نہیں کہتا. کتنا مشکل مسئلہ ہے, اپنی نماز کی غلطیاں پھر بھی چل جاتی. بلکہ اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ بھی آتا, کہ جو آدمی قضا نماز پڑھے, بعض مراجے کہتے ہیں اسے 3-3 فتووں پر رکھ کے نماز پڑھنا. اپنے مرجے کا فتوا بھی دیکھے, جس نے پیسے دیے ہیں اس کا فتوا بھی دیکھے, جس مرنے والے کی طرف سے پڑھ رہا ہے اس کا فتوا بھی دیکھے, وہ کس کی تکلیف ہوئی. لیکن سب کا یہ نظریہ نہیں ہے, ایک نظریہ ہے. میں نے اس لیے کہا کہ لوگ اس میں پیسے بچانا چاہتے ہیں. پتا چلا ایک صاحب 5,000 روپے پہ سال کی نماز پڑھتے ہیں, ایک صاحب کہتے ہیں میں 800 میں پڑھ دوں. جب مہنگا ہوتا ہے تو کسی وجہ سے ہوتا, اور جب سستا ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا. کبھی بہرحال کچھ لوگوں کے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں, جیسے آج آپ عراق میں جا کے آیت اللہ سیستانی سے پوچھ, کیسے قابل احترام سید مراجے کے گھر آنے, اور حالت یہ کہ 6-6 مہینے گوشت کی ایک بوٹی نہیں ملتی. اور یہاں نیاز کے اندر جو بے احترامی ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. خیر یہ بھی میرا ایک موضوع ہے لیکن الگ. جنہیں اللہ دیتا پھر جب دیکھتا ہے کہ یہ بے احترامی ہے تو چھینتا بھی ہے واپس, تو ایسا چھینتا ہے کہ واقع انسان کا دماغ ٹھکانے لگتا ہے, ہوش و حواس پھر نانی یاد آتی ہے. اردو دار مجھے بعد میں بتا دے کہ نانی ہی ہمیشہ اس کو یاد آتی ہے, دادی کیوں یاد نہیں آتی. خیر واپس آئیے اصل مسئلے پر. وہاں گئے, مرجے بھی کون تھے؟ شیخ محمد حسن. اللہ اللہ میری زبان پہ کس عظیم عالم کا نام آ گیا, صاحب جواہر السلام. کہا گیا کہ پوری شیعہ تاریخ میں اتنی بڑی اور اتنی اچھی فقہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی, جواہر. ایسا لگا کہ مجمع کو پتہ ہی نہیں تھی یہ کون. ان کے پاس گئے, کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ذمہ داری آپ کو دے دوں تاکہ اگر میں بھول بھال جاؤں تو میری ماں کو عذاب میں نہ پھنسے. ایک آدمی کو بلایا, کہا کہ بھائی ان سے معاملہ کرو, کیا مثلاً آج کل ایک سال کی نماز. اب جو حساب لگایا تو بالکل وہی رقم بنی جو رات کے وقت زری میں ڈالی. اب سمجھ میں آیا کہ پیغام کیا تھا, کہ تو ہے لاپرواہ بیٹا, آج توبہ اللہ کر کے گیا کل پھر بھول جائے گا, تیری ماں عذاب میں پھنسی رہے گی, یہ ذمہ داری کسی اور کے حوالے کر دی. مگر میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا؟ میں نے یہ واقعہ نماز کے لیے نہیں پڑھا ہے, میں نے واقعہ اس کے لیے پڑھا کہ اہل بیت کے ماننے والے جب ایسی بڑی غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ شاید نظر انداز کر دے. آل محمد ہم سے کہیں گے تم نے ہمیں دوسروں کے سامنے بے عزت و ذلیل کیا. اگر یزید حسین سے کہہ دے کہ اے حسین میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو تم میرے خلاف میدان میں آ گئے, یہ تو تمہارا ماننے والا ہے نا, یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے یزید کو یہ کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دو عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے, ساس و بہو کی لڑائی, تو کبھی دیکھا کرے مزہ بھی آئے گا. کیسے ایک دوسرے کو تانے دیے جاتے ہیں, تیری ماں ایسی ہو, تیری بہن ایسی ہو, تیری باوج نے یہ کیا ہو, تیری ننگ نے یہ کیا ہو, تیری بہو نے یہ کیا کیا. یزید بھی یہی جملے کہے گا, حسین اگر میں شراب پیتا تھا تو تم میدان میں آ گئے, یہ تو تمہارا اپنا ماننے والا. اسی طرح شاید ہاتھ نچا کے گئے. ذرا سوچی آل محمد کا جملہ بھی ہے, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا آپ اپنے انداز سے آل محمد کو سمجھ رہے ہیں, بھلا امام کبھی ایسی بات کہیں گے؟ یہ تو حدیث امام ہے نا کہ شیعتوں نہ کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. اے شیعو ہماری زینت بننا, ہمارے لیے توہین و بدنامی کا سبب نہ بننا. غلطیاں تم کرو گے لوگ کہیں گے ان کے امام بھی ایسے ہی, ایسے اچھے تمہارے اعمال و کردار ہوں کہ دنیا کہہ دے رحم اللہ علی جعفر ابن محمد, اللہ کی رحمت جعفر ابن محمد پر, جس کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں وہ امام کتنا اچھا ہو. میرا جملہ نہیں ہے, امام کا جملہ. غلطیاں تم کرو گے بدنام ہم ہوں گے, امام کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے شاید ہر مجرم معاف ہو جائے, امام کی توہین کرنے والا معاف نہیں ہوگا. لیکن نماز اس کی ایک روح بھی ہے, یہ وہ ٹریننگ اور اطاعت ہے جو ہمیں کھڑا ہونا, ہمیں بیٹھنا, ہمیں لیٹنا, ہمیں بولنا, ہمیں کھانا اور ہمیں پینا سکھاتی ہے. ایسی ٹریننگ ساری زندگی دی جاتی ہے, اور جو ایسی نماز پڑھتے ہیں وہ اگر 40 بھی مل جائے تو امام میدان میں حاضر. مگر افسوس یہ کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے نمازی صرف ایک دفعہ ملے, بس, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اس کے بعد بھی بنیں گے تبھی ہمارا امام آ جائے گا. ایسا اطاعت امام والا لشکر صرف ایک ہی ہم کو ملا, اور وہ کربلا کا لشکر, اور کوئی نہ ملا. یہ واحد لشکر جو مقصد نماز ہے وہ ان کے یہاں نظر آتا. اگر کسی کو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو وہ نماز پڑھ رہا, اور کسی کو نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا. نماز نہ پڑھنا کس کے لیے تھا؟ جس نے اپنے سینے پر تیروں کو روکا تھا. پھر آج مصائب کا ایک ایسا واقعہ پڑھ رہا ہوں, جو آدھا تو تاریخ میں مجھے ملا, اس کے بعد میری ریسرچ جواب دے گی. لیکن مرحوم خطیب آل محمد مولانا اظہر اصل زیدی صاحب نہ صرف یہ کہ پڑھتے تھے بلکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اس واقعے کے آخری جملے پر کبھی اعتراض ہوتا, لیکن جنہیں وہ روایت یاد کہ ہر مجلس میں شہزادی فاطمہ آتی اور وہاں بیٹھتی ہیں جہاں عزادار جوتے اتارتے, تو انہیں آخری جملے پر بھی کوئی اعتراض نہیں. ایسے نمازی صرف کربلا میں آپ کو نظر آئیں, برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھی گئی, کٹتی ہوئی گردنوں میں نماز پڑھی گئی, زخم سے بہتے ہوئے خون کے عالم میں نماز پڑھی گئی. دوپہر کا وقت آیا جہاد کربلا میں, ابو سمامہ سیداوی نام یاد رکھی, آسمان کو دیکھا کہا مولا اول وقت زوال آ چکا, یا نماز قضا ہو رہی ہوتی ہمیں فکر نہیں ہوتی, اور کہاں فکر نہیں ہوتی, یا ایئر کنڈیشن لگے ہیں یا پنکھوں میں بیٹھے ہیں, اور وہاں تیر برس رہے ہیں اور اتنا احساس ہے نماز کا کہ اول وقت آیا ابو سمامہ نے آسمان کو دیکھا اور حسین نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, جعلک اللہ من المصلین, اے ابو سمامہ خدا تمہیں نمازیوں میں شامل کرے. کیسی اچھے وقت میں کیسی اچھی عبادت کو یاد کیا. ایک بار صفے نماز بننے لگی, دشمنوں نے دیکھا تو سارے تیروں کا نشانہ حسین کی طرف کر دیا. حسین نے چاروں طرف نگاہ ڈالی. حسین کا ایک صحابی ہے سعید ابن جبیر, کہا جاتا ہے کہ یہ 90 سال سے زیادہ کے تھے اور کربلا کے سب سے بوڑھے صحابی تھے. صبح سے بار بار آ کے کہتے تھے مولا میں آ تو گیا ہوں مگر حیران ہوں کہ آپ کی مدد کیسے کروں, ہاتھوں میں راشا ہے, ہاتھ کانپ رہے, نہ تلوار پکڑی جائے, نہ کمان اور تیر سنبھالا جائے, نہ نیزے اور برچیاں ہاتھ میں لی جائیں. حسین نے اشارے سے قریب بلایا, کہا کہ اے سعید آج تمہیں ایک جہاد کرنا, نماز میں پڑھاتا ہوں میرے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ اور آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لو. سعید کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا, مولا میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ آپ کی کیا خدمت کروں, پروردگار نے ہاتھوں میں طاقت نہ دی تو بوڑھی پسلیوں میں تو اتنی طاقت ہے نا کہ آنے والے تیروں کو اپنے سینے سے روک لوں گا. اور صحیح 95 سال کا بوڑھا سامنے سے تیروں کی بوچھار آسمان کو دیکھتا ہے, خدا بندہ بس فقط ایک مدد چاہتا ہوں, اتنی دیر کھڑے رہنے کی طاقت دے دے کہ آقا کی نماز مکمل ہو جائے, کہیں درمیانے نماز میں نہ گر جاؤں. اور ادھر حسین نے آخری سلام پڑھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سعید چکرا کے اس طرح گرے کہ سعید کا سر حسین کی آغوش میں, اور ایک مرتبہ آنکھیں کھولی, مولا صرف ایک بات بتائیے, حل وفی تو یبنا رسول اللہ, کیا میں نے حق سے وفا ادا کیا, کیا میں نے وفاداری کا ثبوت دیا. حسین جیسے صابر کی آنکھ میں آنسو, اے سعید انت امامی فی الجنہ, جنت میں بھی حسین اس طرح جائے گا کہ تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا. کہا آقا اگر ایسی بات ہے تو یہ تیر میرے سینے سے نہ نکالے, میرا دل چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں تو اس طرح کہ آپ کی محبت میں لگنے والے تیر وہاں بھی میرے سینے میں نظر آئے. تھوڑی دیر گزری, سعید نے کہا آقا ارے ایسا لگا کوئی میرے سرحانے آ کے بیٹھا ہے. حسین نے کہا سعید ادب اور احترام سے سلام کرو, یہ میرا نانا رسول خدا آیا ہے. تھوڑی دیر گزری, سعید نے کہا آقا ایسا لگا کوئی میرے سینے پہ ہوا چل رہا ہے. حسین نے کہا سعید ادب اور احترام سے سلام کرو, یہ میرا بابا علی مرتضیٰ تیرے پاس آیا ہے. تھوڑی دیر گزری, آقا ایسا لگا کوئی میرے بازوؤں کو سہلا اور دبا رہا ہے. سعید ادب اور احترام سے سلام کرو, یہ میرا بھائی حسن مصطفیٰ آیا ہے. آخری جملہ, تھوڑی دیر گزری, سعید نے کہا آقا ایسا لگا کوئی میرے پیروں کے پاس آ کے بیٹھا ہے. حسین نے کہا سعید جلدی سے پیر سمیٹ کر ادب سے سلام کرو, یہ میری ماں فاطمہ زہرا جو تیرے پاس ہے. خدا بندہ سعید ابن جبیر, حبیب ابن مظاہر, غلام حبشی جون, اور دیگر شہداء کربلا کے ایثار اور وفا کا واسطہ، ہمیں بھی آل محمد اور حسین مظلوم کا ایسا ہی وفادار قرار دے۔ خداوندہ ان مصائب کا واسطہ بانیان اور حاضرین کو خصوصاً، اور ہر مومن اور مومنہ کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ آج جن کے لیے ایصال ثواب ہے، اور بانیان مجلس و حاضرین کے دیگر تمام مرحومین اور کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آل محمد کے لیے زینت کا سبب قرار دے، اور ظہور امام میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ التماس ہے ان مرحومین کے لیے، مرحومہ کبرا بائی بنت ایرجی بھائی، مرحوم حسن علی چھتراج بھوج لاکھانی، مرحومہ مونگیا بھائی حسن علی لاکھانی، مرحومہ شیرین بانو روشن علی داؤد ناصر، مرحوم اون علی حاجی داؤد حاجی ناصر، مرحوم اقبال دوست محمد مقدم، مرحوم عبدالحسین جان محمد جیوانی، مرحوم غلام حسن رمضان علی لاکھانی، مرحومہ حبیبہ روشن علی لاکھانی، مرحوم رجب علی روشن علی لاکھانی، مرحوم اصغر علی دامانی، جملہ اموات مومنین و مومنات خصوصاً بانیان و حاضرین کے تمام مرحومین، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ کل ہو